جو سامعین کے دل کی آواز ہوتی ہے وہ اس پلیٹ فارم سے بیان کی جاتی ہے.
جی ہاں, ہمارا کام یہ ہے کہ یہ پروگرام جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو اپنائیت کا احساس ہو. ہماری کوشش رہتی ہے, لیکن کہاں تک کامیابی حاصل ہوتی ہے خیر وہ تو ہم آپ ہی پر چھوڑ دیتے ہیں. آگے شکر نے لکھا ہے کہ بزم دوستہ پروگرام میں فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی کا سلسلہ جاری ہے, اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے. غاصب اسرائیل ایک مرتبہ پھر غزہ پر یلغار کیے ہوئے ہے. ریڈیو تہران کے تمام سامعین اور ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا پرخلوص سلام.
جی جناب, محمد امجد صاحب مظفر نگر اتر پردیش ہندوستان سے یہ آپ نے خط ارسال کیا, اور جیسے ہی یہ خط ہمیں ملا اس خط کو ہم نے پروگرام بزم دوستہ میں شامل کیا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہندوستان سے جو ہمارے سامعین دوست ہمیں یاد کرتے ہیں, بزم دوستہ کی زینت بنتے ہیں, ہم ان کے خط کو پروگرام بزم دوستہ میں فوری طور پر شامل کر لیتے ہیں. بہرحال پاکستان سے خط کی تعداد کا جو ریشو ہے وہ نسبتاً تھوڑا زیادہ رہتا ہے.
جی ہاں,
اس لیے جو ہے وہ دو تین خط جو ہے وہ پاکستان سے ہوتے ہیں اور ایک یا دو خط جو ہے وہ ہندوستان سے ہوتے ہیں. بہرحال کوئی فرق نہیں کرتا, ہندوستان ہو یا پاکستان, وہاں پر ہمارے سامعین ہیں. اور آج کل جو صورتحال دونوں ملکوں کے بیچ جو ہے وہ چل رہی ہے, اس میں ہمارا پیغام یہی ہے کہ صبر و تحمل اور باہمی احترام کی بنیاد پر معاملات کو آگے لے کر جائیں. لہذا یہ محبت اور یہ جو دوستی کا پیغام ہے یہ عام ہونا چاہیے, اور دونوں ملکوں کی حکومتوں کو یہ چاہیے کہ امن و آشتی کے ساتھ علاقے کے اندر امن و سکون کا ماحول جو ہے وہ برقرار رہے. بہرحال ہم اس سے زیادہ اس پروگرام میں کچھ نہیں کہیں گے. شکریہ ادا کرتے ہیں جناب محمد امجد صاحب کا کہ اتنا پیارا خوبصورت خط انہوں نے ہمارے لیے ارسال کیا. پروگرام بزم دوستان ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir.
جیسا کہ ہمارے ساتھی ہمیں بتا رہے ہیں, ہمارے پاس ذرا ٹائم نہیں رہا, تو یہ ایک اور خط ہے, مختصر سا میں اسے پڑھتی ہوں اور پھر چلیں گے حسین بھائی کی جانب تاکہ وہ اس خط کا جواب دے سکیں. یہ خط ارسال کیا ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مرکز سری نگر سے انور شاہ صاحب نے. لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. آج کل ریڈیو تہران ہو یا سحر اردو ٹی وی, فلسطین کی تازہ ترین خبریں انہیں سے ملتی ہیں. ویسے تو میڈیا نے فلسطین کے حوالے سے حقائق پر مبنی خبروں کا بائیکاٹ کر رکھا ہے, لیکن ہمیں ریڈیو تہران سے فلسطین کے حوالے سے خبریں سننے کو ملتی ہیں. میں عرصے دراز سے ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. آپ کے پروگرام میرے لیے مفید معلومات کا اہم ذریعہ ہیں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ریڈیو تہران کے پروگراموں کو مس نہ کروں. مارچ 2025 سے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے, لیکن اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلم امہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. کوئی بھی فلسطین کے حق میں واضح طور پر سامنے نہیں آتا سوائے ایران کے. ایران نے فلسطین کے حوالے سے اپنی اصولی پالیسی بنا رکھی ہے.
جی جناب, محمد انور شوق صاحب ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مرکز سری نگر سے آپ نے یہ محبتوں برا خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے. ایک خاص شکریہ جناب انور شوق صاحب کے لیے یہ بنتا ہے کہ تقریباً میں 2.5-3 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر 2-3 مہینے میں خط جو ہے وہ آ رہا ہے, اور کوشش ہوتی ہے ان کی کہ پروگرام بزم دوستاں کا یہ حصہ بنے اور کرنٹ ایشوز پر جو ہے وہ گفتگو کریں, اور فلسطین کے حوالے سے ہو یا خود کشمیر کے حالات پر بھی آپ نے دل کھول کر تحریریں ہمارے لیے جو ہے وہ روانہ کی ہیں, اور اپنے جو ان کے نظریات ہیں ان کا ذکر اپنے خط کے اندر کیا ہے. جب بھی کوئی بات کرتے ہیں وہ محبتوں بھری ہوتی ہے, پیار بھری ہوتی ہے, اور کبھی بھی اس کے اندر کوئی تعصب کی بو نہیں آتی. ابھی حال ہی میں جو واقعہ پہلگام میں دہشت گردانہ ہوا ہے اس کی سب مذمت کر رہے ہیں. حتیٰ ہندوستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے اس کے عوام نے روڈوں پر نکل کر اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے اور تمام جتنے بھی گروپس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی چاہے کسی بھی صورت میں ہو وہ دہشت گردی ہے اور کسی بھی بے گناہ کا خون بہایا جائے وہ نامنظور ہے. لہذا یہ ایک عام پیغام ہے, دہشت گردی کی سب مذمت کرتے ہیں. لہذا مل کر جو عالمی دہشت گرد ہے غاصب صہیونی حکومت اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے. اور جناب محمد انور شوق صاحب نے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. بہن ناہید انوری باہر سے اشارے مل رہے ہیں. پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے. جہاں رہیں خوش و آباد رہیں.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ پروگرام بزم دوستان سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام میں آج بھی ہم ہندوستان, پاکستان اور ایران سے نشر ہونے والے اخبارات کی سرخیاں پیش کریں گے. پروگرام کا آغاز ایرانی اخبارات کے بعض اہم سرخیوں سے کرتے ہیں. یہ ہے روزنامہ کیہان کی کچھ اہم سرخیاں. ایران میں تیار کیے گئے 13 جدید بحری جہاز ایرانی بحری بیڑے میں شامل ہو گئے. دشمنوں کی کسی بھی جارحانہ کارروائی کا جواب تصور سے بھی بالاتر دینے کے لیے تیار ہیں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی. شہید ابراہیم رئیسی کی دور صدارت میں ایران کے دفاعی ساز و سامان کی برآمدات میں 3 گنا اضافہ ہو گیا تھا. ایرانی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری. اور یہ ہے روزنامہ جامع جم کی بعض اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی ممالک امریکہ کے دھوکے میں نہ آئیں, صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان. دشمن کے ہر جارحانہ اقدام کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا, ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف کا بیان. لبنان میں عوامی استقامت مستحکم. سامعین اب پاکستانی اخبارات کا جائزہ لیتے ہیں اور پہلے پیش ہیں روزنامہ اوصاف کی بعض اہم سرخیاں. وزیر اعظم ترکیہ, آذربائیجان, ایران اور تاجکستان کے 6 روزہ دورے پر روانہ. خضدار میں اسکول بس پر دہشت گردوں کے حملے میں شہید طلبہ کی تعداد 8 ہو گئی. حکومت اب بجلی نہیں خریدے گی, وزیر اعظم جلد نیشنل ٹیریف پالیسی کا اعلان کریں گے, وزیر توانائی. 2 سالوں میں پاکستان کا رینیو تقریباً دگنا ہو چکا ہے. IMF. ملکی سیکورٹی صورتحال, حکومت نے دفاعی بجٹ میں اضافے کا فیصلہ کر لیا. کراچی میں کورونا سے 4 اموات کی خبر درست نہیں، سندھ کے محکمہ صحت کے ترجمان کا بیان۔ شمالی کوریا کا نیا جنگی بحری جہاز لانچنگ کے دوران تباہ۔ سامعین، اب روزنامہ جنگ کے ادارتی نوٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے آئی ایم ایف اور وفاقی بجٹ۔ اخبار لکھتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ذرائع نے حالیہ دنوں میں زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر کی موجودہ مالیت 16,64,85,00,000 بتائی ہے۔ گزشتہ 5-6 برس کے عرصے میں، بالخصوص اس دوران جب معیشت دو مرتبہ دیوالیہ پن کو پہنچی، اس کے مقابلے میں موجودہ صورتحال بڑی حد تک اطمینان بخش ہے۔ تاہم واجب الادا غیر ملکی قرضوں کا حجم 74,000 ارب روپے سے بڑھ گیا ہے، جن کی سود سمیت اقساط کی ادائیگی خصوصاً وفاقی بجٹ کی تیاری میں حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ عالمی مالیاتی ادارہ آئی ایم ایف کی رابطہ ڈائریکٹر نے یہ اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے قرض پروگرام کے لیے جملہ شرائط پوری کرتے ہوئے تمام اہداف مکمل کر لیے ہیں۔ معاشی اصلاحات میں بھی مثبت پیش رفت ہوئی ہے، اور اب تک کی مدت کے دوران حکومتی کارکردگی ایسی رہی ہے کہ اسے قرضے کی قسط جاری کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اس ضمن میں یہ واضح رہے کہ خسارے کے بجٹ کی بڑی وجہ محاصل کا پورا نہ ہونا اور غیر معمولی غیر ملکی قرضوں کا حکومت پر بوجھ ہے۔ حکومت کی خواہش یہ ہے کہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، جسے آئی ایم ایف نے سرکاری اخراجات میں کمی لانے سے مشروط کر دیا ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق ہفتے کے روز مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں عالمی مالیاتی ادارے کی طرف سے مہنگائی کی شرح کو 5-7% پر لانے اور ٹیکس آمدنی بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ معاشی ماہرین ان ضروریات کو پہلے سے محسوس کر رہے ہیں۔ گزشتہ بجٹ میں ٹیکس خسارہ ملازمت پیشہ طبقے سے پورا کیا گیا تھا، جس سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا تھا۔ سرکاری اور نجی شعبے سے وابستہ ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنوں میں اضافے کو وفاقی بجٹ میں اولویت دی جانی چاہیے، جس کے لیے سب سے مناسب طریقہ متعلقہ محکموں اور اداروں سے رشوت اور بدعنوانی کا خاتمہ ہے۔ سامعین، اب ہندوستانی اخبارات میں پہلے پیش ہے روزنامہ اردو ٹائمز کی کچھ اہم سرخیاں۔ ریاستوں کی ترقی سے ہی ملک کی ترقی ممکن ہے، نیتی آیوگ کی میٹنگ میں وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان۔ نیتی آیوگ اجلاس میں عمر عبداللہ کا مطالبہ، کشمیر میں پی ایس یو اور پارلیمانی اجلاس منعقد کریں تاکہ خوف کا خاتمہ اور سیاست کی بحالی ممکن ہو۔ غزہ میں حالات انتہائی خراب، عوام کو بھکمری کا سامنا۔ مہاراشٹر پونے میں جعلی کال سینٹر بے نقاب، روزانہ 25,00,000 روپے امریکی شہریوں سے بٹورنے والا نیٹ ورک پکڑا گیا، 5 گرفتار۔ آتشی کا دہلی میں پانی کی شدید بحران کا انکشاف، سی ایم گپتا سے فوری ہنگامی ملاقات کی درخواست۔ بہار میں زبردست سیاسی ہلچل، وزیر اعلی نتیش کمار دہلی پہنچ گئے۔ بنگلہ دیش، محمد یونس عہدے پر برقرار رہیں گے، عبوری حکومت کے ہنگامی اجلاس کے بعد بڑا اپڈیٹ سامنے آیا۔ سامعین، اب پیش ہے روزنامہ انقلاب میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے اہم اقتباسات۔ مضمون کا عنوان ہے جمہوریت کے بامعنی ہونے کا مفہوم ہے ملک کی حقیقی ترقی۔ مضمون لکھا ہے آکار پٹیل نے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ جمہوریت بنیادی طور پر فرد کی آزادی کے لیے ہوتی ہے، سماجی اور ثقافتی اقدار کی پاسداری کی فرد سیاسی معاف فرمائیے گا سماجی اور ثقافتی اقدار کی پاسداری کی فریاد کسی بھی حکومت کے تحت کی جا سکتی ہے۔ جمہوریت کی تہذیب اس پر عمل آوری اور اس کی روح کو کسی ملک کی شان و رفعت میں اضافے کا سبب بننا چاہیے۔ یہ تب ہوگا جب افراد کو اختیار دیا جائے گا۔ جمہوریت کا مقصد ہی یہی ہے۔ جب اس کا مقصد جان لیا جائے گا تو ہر شخص اپنے نقطۂ نظر سے اس کی تعبیر کرے گا۔ مثلاً ایک مسلح سوچے گا کہ پیچکش خراب مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے، جبکہ کمیونسٹ یہی بات گرجا گھر کے بارے میں کہے گا۔ مگر یہ باتیں بعد میں آتی ہیں، ان سے پہلے آپ کو اس آلہ اور اس ادارے کو سمجھنا ہوگا۔ اس قول کی روشنی میں اگر جمہوریت کو سمجھنا ہو تو محسوس ہوگا کہ محض انتخابات کا انعقاد جمہوریت کی واحد ضرورت نہیں ہے۔ یہ محض قبائلی جدوجہد سے بھی وابستہ نہیں ہے۔ اگر فرد کی آزادی مجروح کی جاتی ہے یا سلب کی جاتی ہے یا محدود کر دی جاتی ہے تو خواہ آمریت ہو یا منتخبہ حکومت، ان میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دونوں کا طور طریقہ مختلف ہوگا مگر ان طور طریقوں سے ایک ہی کام لیا جائے گا۔ اسے اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک جج حکومت کے خلاف فیصلہ سناتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے حکومت سے بیر ہے یا وہ حکومت سے قد رکھتا ہے، بلکہ وہ اپنا فیصلہ جمہوری قدروں کی بالا دستی ہی کے لیے سناتا ہے۔ جج اپنے فیصلے میں اس لیے حق بجانب قرار پائے گا کہ اسے فرد کے حقوق کی حفاظت کے لیے حکومت کے خلاف فیصلہ دینے تک کا اختیار دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کہنا کچھ سخت لگے، مگر یہ کہے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ جج کی بنیادی ذمہ داری فرد یا شہری کو حکومت کے غیر عادلانہ فیصلوں سے بچانا ہے۔ یہ مفروضہ ہو سکتا ہے مگر درست مفروضہ ہے کہ ریاست یعنی حکومت فرد کو پابند کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ آلات کو ہموار چلائے جانے میں دشواری سمجھا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ملک کے کسی بھی واقعے میں مذکورہ بالا معنی کو روب عمل آتا ہوا بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کسی خاص واقعے کی نشاندہی مناسب نہیں ہوگی۔ منصف یا قلمکار اس مقصد کے تحت قلم اٹھاتا ہے کہ وہ حالات کو مثبت طور پر بدلنے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ کردار ادا کر سکتا ہے تو یقیناً قلم اٹھائے گا۔ اس سلسلے میں اس بات کا بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ جن تبدیلیوں کو حکومت یا ریاست راہ دیتی ہے ان کے بارے میں عوام کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی تفصیل بیان کرنا بہت ضروری بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کافی عرصے سے عوامی حلقوں میں ہیں۔ عوامی حلقے کیا سوچتے ہیں اس کا اظہار انتخابات کے نتائج سے ہوتا ہے۔ اس کے باوجود سرخیاں پڑھنا ضروری ہے تاکہ کوئی سرخی دلچسپی کا باعث بنے تو قاری خبر کی تفصیل تلاش کرے اور اندازہ لگائے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ فرد کو با اختیار بنانے اور جمہوریت کو گہرائی عطا کرنے میں کتنا معاون و مددگار ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کچھ ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ موجودہ حکومت نے جو قوانین بنائے ہیں ان کی فہرست پر نظر ڈالنے سے بہت سی باتوں کا علم ہوتا ہے۔ انہی قوانین نے آج ہمیں وہاں لا کر کھڑا کیا ہے جہاں ہم ہیں۔ رونما ہونے والے واقعات کی سرخیوں کے پس پشت قوانین کا یہ ڈھانچہ ہے جن کے سبب واقعات کی نوعیت ایک جیسی ہو جاتی ہے اور حالات ایک ہی سمت میں بڑھتے ہیں، نیز ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو اسی کے ساتھ سامعین، پروگرام آئین صحافت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ ایمان کے سلسلے میں مختلف خیالات ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ایمان لانے والے کو مومن نہیں کہا جا سکتا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو صرف ایمان لے آئے اس کو مومن نہیں کہا جا سکتا، بلکہ مومن بننے کے لیے بہت سی شرائط کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں تب انسان مومن کہلاتا ہے، لیکن اگر ان شرائط کو وہ پورا کرے تبھی مومن کہلائے گا، لیکن اگر وہ شرائط کو پورا نہ کرے تو اسے مومن نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی بھی شخص ظاہراً خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو صرف ایمان لانے سے اس کو مومن کا عنوان نہیں دیا جا سکتا۔ اسلامی نقطۂ نظر کے حساب سے حقیقی مومن تو وہ ہے جس پر اس ایمان کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہوں، اور یہ اثرات اس شخص کی ذاتی زندگی میں بھی نظر آئیں اور اس کی اجتماعی زندگی پر بھی ان کا اثر صاف طور پر دکھائی دے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس شخص کو مومن نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ باتیں نہ ہوں تو وہ مومن کہلانے کا پھر مستحق نہیں ہے۔ اس بارے میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس انسان میں تین خصلتیں ہوں اس کو مومن کہا جا سکتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے مطابق انسان اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے اندر تین خصلتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ اول یہ ہے کہ خداوند کریم کی سنت پر عمل، دوسرے نبی اکرم کی سنت پر عمل، اور تیسرے ولی کی سنت پر عمل۔ خدا کی سنت پر عمل یعنی اپنے راز کو چھپانا، نبی کی سنت پر عمل یعنی لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا، اور ولی کی سنت پر عمل یعنی تنگ دستی اور پریشانی کے عالم میں صبر کرنا۔ اگر یہ تین صفات کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تب ہم اس انسان کو مومن کہہ سکتے ہیں، ورنہ اسے مومن نہیں کہا جا سکتا۔ نیک کام اور برے کاموں میں ظاہراً تو بہت فرق ہے، لیکن نیک کام میں بھی اگر نیکی کو ظاہر کر کے انجام دیا جائے، یعنی اس کو جتا کے ظاہر کر کے بتا کے انجام دیا جائے، تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ نیک کام ویسے تو ایک اچھا کام ہے، اسی نیک کام کے حسن میں اس وقت چار چاند لگ جاتے ہیں کہ جب اس نیک کام کو چھپا کر انجام دیا جائے، پوشیدہ انداز میں انجام دیا جائے، اسے پبلسٹی یا شہرت حاصل کرنے کے لیے انجام نہ دیا جائے بلکہ صرف خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے انجام دیا جائے اور پوشیدہ انداز میں اس کام کو کیا جائے، یعنی وہی نیک کام اچھا ہے جس کو چھپا کر انجام دیا جائے۔ اس طرح سے اس کے مخالف اور اس کے مقابلے میں برا کام ہے۔ برے کام کے لیے یہ ہے کہ پہلی بات تو برا کام کرنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ انسان سے اس طریقے کا کوئی برا کام سرزد ہو جائے تو اس کو منظر عام پر لوگوں کے سامنے انجام نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کام کو چھپانا چاہیے۔ اگر کوئی انسان دھوکے میں کوئی برا کام یا برا فعل انجام دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی پھر وہ پردہ پوشی کرے، دوسروں کو نہ بتائے اور منظر عام پر اس کو پیش نہ کرے۔ اگر ایسا انسان کرتا ہے تو پھر اس کے بخشے جانے کی امید ہے اور اس کا امکان پایا جاتا ہے، لیکن اگر وہ کسی برے عام کو کھلم کھلا انداز میں کرتا ہے، لوگوں کے سامنے انجام دیتا ہے، تو جہاں پر وہ ایک برائی کو انجام دے رہا ہے وہیں پر اس کام سے اس کی ذلت بھی ہوگی اور لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ فرصت کے سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ فرصت سے انسان کو استفادہ کرنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر کوئی شخص فرصت سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو بعد میں اس کو یقیناً پچھتانا پڑتا ہے۔ تو اس پچھتاوے سے بہتر یہ ہے کہ جب فرصت کا وقت ہو تو انسان کو اس فرصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنے کاموں کو انجام دینے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، اسے آج اور کل پہ ٹالتے رہتے ہیں اور وہ کام رہ جاتا ہے، اور وہ باقی بچا کام پھر ٹلتا چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انجام ہی نہیں پاتا اور وہ کام باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو اس میں ٹال مٹول نہ کرے، بلکہ فوراً موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کام کو انجام دے، اور خاص کر کے نیک کام کو انجام دینے میں ذرہ برابر بھی دیری نہیں کرنی چاہیے۔ تو سامعین، اب ہم پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 خرداد، 27 ذی القعدہ اور 25 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار خرداد سن 1300 ہجری شمسی کو ایران میں احمد شاہ قاجار کے حکم سے وزیر اعظم سید ضیاء الدین طباطبائی کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ وہ 3 اسفند سن 1299 ہجری شمسی کو برطانیہ کی مدد و حمایت سے ہونے والے رضا خان کے کودتا میں پیش تھے۔ سید ضیاء الدین نے تہران میں قزاق فورسز کے داخل ہونے کے شروع دنوں میں ہی احمد شاہ سے ملاقات کر کے مکمل اختیارات کے حامل وزارت عظمیٰ کے عہدے کا حکم نامہ حاصل کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کے پہلے ہی دن ملک کی تقریباً 200 شخصیات اور علماء کو گرفتار کر لیا تھا۔ البتہ فوج کے سپہ سالار اور ضیاء الدین کے درمیان اختلافات، حکومت شاہ اور صدروزہ کابینہ کے نام سے معروف ضیاء الدین کی حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ رضا خان نے، جس کی سید ضیاء کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے، احمد شاہ کی زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کر کے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سید ضیاء کی برطرفی کی راہ ہموار کی۔ احمد شاہ سید ضیاء کی وزارت عظمیٰ کے عہدے کے حکم نامے پر دستخط کے وقت سے ہی ان سے خوش نہیں تھا۔ توہین اور بے ادبی کے سید ضیاء کے اقدامات نے احمد شاہ کو سخت برہم کر دیا۔ 1 خرداد سن 1300 ہجری شمسی کو شاہ نے سید ضیاء کو استعفیٰ دینے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ بالآخر 4 خرداد کو شاہ نے سید ضیاء کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا، اور اس طرح سید ضیاء کی 93 روزہ حکومت ختم ہو گئی۔ ستائیس ذی قعدہ سن 1200 ہجری قمری کو ہندوستان کے مشہور دانشور اور مورخ آزاد بلگرامی کا انتقال ہوا۔ وہ ہندوستان کے شہر بلگرام میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بچپن سے ہی دینی علوم حاصل کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس کے بعد عربی اور فارسی زبان میں مہارت حاصل کی۔ ان کی ان دونوں زبانوں میں نثر و نظم میں بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ بلگرامی کو شعر و ادب کے علاوہ دیگر علوم میں بھی مہارت حاصل تھی۔ ان کے معاصر علماء نے ان کے علم و فضل کا اعتراف کیا ہے۔ ان کی فارسی شاعری میں نہایت لطیف تشبیہات اور استعارات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں دلگشانامہ، مثنوی اور 3000 اشعار پر مشتمل عربی کا دیوان قابل ذکر ہے۔ ستائیس ذیقعدہ سن 1436 ہجری قمری کو مسجد الحرام کے مشرقی حصے میں کرین گرنے کا حادثہ پیش آیا، جس میں 100 سے زیادہ حجاج کرام جاں بحق ہو گئے۔ 27 ذیقعدہ سن 1436 مطابق 11 ستمبر 2015 کو مکے کے وقت کے مطابق شام 5:10 پر مسجد الحرام کے احاطے میں ایک کرین گر گئی، جس میں 107 حجاج کرام جاں بحق اور 238 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے اکثر افراد کا تعلق ہندوستان، پاکستان، انڈونیشیا اور ایران سے تھا۔ سعودی حکومت کے مطابق تیز آندھی اور طوفان کی وجہ سے کرین گرنے کا واقعہ رونما ہوا۔ دنیا کے بہت سے لوگوں نے اس حادثے کو سعودی حکومت کی لاپرواہی اور سہل انگاری کا ثبوت قرار دیا۔ قابل ذکر ہے کہ اسی سال یعنی 1436 ہجری قمری میں عید الاضحیٰ کے دن سانحہ منیٰ بھی رونما ہوا تھا، جس نے اس سال کے حج کو ایک تلخ ترین حج میں تبدیل کر دیا تھا۔ پچیس مئی سن 1360 کو فرانسیسی بحری سیاحوں نے خلیج گنی کو دریافت کیا۔ یہ علاقہ براعظم افریقہ کے مغرب میں اور بحر اقیانوس کے کنارے پر واقع ہے۔ خلیج گنی کے دریافت ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد فرانسیسیوں نے افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اس سرزمین پر، جس کا نام بعد میں گنی رکھا گیا، قبضہ کر لیا۔ گنی نے ایک طویل جد و جہد کے بعد 1958 میں آزادی حاصل کی۔ اس ملک کا رقبہ 2,45,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کی سرحدیں سینیگال، گنی، مالی اور لائبیریا سے ملتی ہیں۔ اس کا دارالحکومت کوناکری ہے۔ پچیس مئی سن 1946 کو اردن نے خود مختاری حاصل کی۔ اردن سن 1918 تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد لیگ آف نیشنز نے دریائے اردن کی مشرقی سرزمین کی سرپرستی برطانیہ کے حوالے کر دی، اور حسین شریف مکہ کے بیٹے امیر عبداللہ اس کی حکمرانی سونپ دی۔ آخرکار 1946 میں اردن پر برطانیہ کی سرپرستی کا خاتمہ ہوا اور اردن میں ہاشمی بادشاہت کا آغاز ہو گیا۔ اردن کا رقبہ 92,300 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک مشرق وسطی میں واقع ہے اور عراق، شام، مقبوضہ فلسطین اور سعودی عرب اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ پچیس مئی سن 1963 کو ایتھوپیا میں بر اعظم افریقہ کے 30 ملکوں نے افریقی ملکوں کی تنظیم کے منشور پر دستخط کیے، جس سے افریقی اتحاد کی تنظیم آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی کے قیام کا راستہ ہموار ہوا۔ اس تنظیم نے افریقی ملکوں کے اختلافات دور کرنے، ان کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی فضا قائم کرنے، رکن ملکوں کے اقتدار اعلیٰ کے دفاع اور سامراج کے زیر تسلط افریقی ملکوں کو آزاد کرانے پر اپنی کوششیں مرکوز کیں۔ جولائی سن 2002 میں افریقی اتحاد کی تنظیم نے جنوبی افریقہ میں اپنے اجلاس کے دوران اس کا نام بدل کر افریقی یونین رکھ لیا، اور اس یونین کے فیصلوں پر عمل درآمد نیز رکن ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے متعدد ذیلی ادارے بھی قائم کیے گئے۔ اس وقت افریقی یونین کے 54 ممبر ممالک ہیں، اور اس کا ہیڈ کوارٹر افریقی اتحاد کی تنظیم کی طرح ہی ایتھوپیا میں ہی ہے۔ افریقی یونین کا سربراہی اجلاس ہر سال کسی ایک ممبر ملک میں منعقد ہوتا ہے۔ پچیس مئی سن 1968 کو بر صغیر کے نامور صحافی الطاف حسین نے وفات پائی۔ انہوں نے اپنی تعلیم ڈھاکہ یونیورسٹی سے مکمل کی اور پھر وہیں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ الطاف حسین نے تحریک پاکستان میں سرگرم حصہ لیا۔ انہوں نے دہلی سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی ادارت کے فرائض 20 سال تک انجام دیے۔ قیام پاکستان کے بعد 1951 میں انہیں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کا رکن نامزد کیا گیا۔ 1959 میں انہیں نمایاں خدمات پر ہلال قائد اعظم سے نوازا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے وزیراعظم میاں شہباز شریف کا ایران سمیت خطے کے 4 ملکوں کا دورہ، پہلے مرحلے میں ترکیہ پہنچے۔ چیف ایڈوائزر محمد یونس نہ حکومت چھوڑ رہے ہیں اور نہ ہی کہیں جا رہے ہیں، بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ کا اعلان۔ غزہ میں صہیونی جرائم کے جواب میں فلسطینی مجاہدین کی جوابی کارروائی، کم سے کم 3 صہیونی فوجی شدید زخمی۔ اور صہیونی حکومت کے جرائم پر خاموشی، دنیا کی بے حسی اور دوہرے معیار کی عکاس۔ اور سامعین لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ترکیہ سے اپنے 4 ملکی دورے کا آغاز کر دیا۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلامی جمہوریہ ایران سمیت چار ممالک کے اپنے علاقائی دوروں کا آغاز کر دیا ہے. وہ بروز اتوار پہلے مرحلے میں ترکی کے دارالحکومت پہنچے. وزیر اعظم پاکستان کے دفتر تعلقات عامہ کے مطابق محمد شہباز شریف ایک اعلیٰ سطحی وفد کی سربراہی میں لاہور سے انقرہ کے لیے روانہ ہوئے. پاکستانی وزیر اعظم کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ شہباز شریف 25 سے 30 مئی تک ترکیہ، اسلامی جمہوریہ ایران، جمہوریہ آذربائیجان اور تاجکستان کے سرکاری دورہ کریں گے. پاکستانی وزیر اعظم ان چار ممالک کے اعلی حکام سے دو طرفہ تعلقات، علاقائی مسائل، بین الاقوامی پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے. پاکستان کے وزیر اعظم اپنے غیر ملکی دورے میں پروگرام کے مطابق پیر کو ترکیہ سے ایران آئیں گے. پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارر نے اسلام آباد میں ہمارے نمائندے کے ساتھ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے دورے تہران کے بارے میں گفتگو میں باہمی روابط کی نیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس دورے کا مقصد باہمی روابط کی تقویت، موجودہ حالات پر تبادلہ خیال اور حالیہ کشیدگی میں مثبت کردار کا شکریہ ادا کرنا ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف نے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان آئندہ مالی سال کے بجٹ اہداف پر اتفاق نہ ہو سکا، لیکن دونوں نے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان پر سخت مانیٹرنگ کی پالیسی اور مہنگائی کی شرح 5 سے 7% کی سطح پر برقرار رکھنے پر زور دیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے نے تنخواہ دار طبقے کو دی جانے والی رعایت سے 56 ارب روپے کے خسارے کی تلافی کے اقدامات کے حوالے سے حکومت سے کچھ سوالات بھی کیے ہیں. بنگلہ دیش کی عبوری کونسل نے ان افواہوں کی تردید کی ہے کہ محمد یونس استعفیٰ دے رہے ہیں. ڈھاکہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری کونسل نے اعلان کیا ہے کہ چیف ایڈوائزر محمد یونس نہ عہدہ چھوڑ رہے ہیں اور نہ ہی کہیں جا رہے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے مشیر منصوبہ بندی وحید الدین نے کہا ہے کہ عبوری حکومت اپنے فرائض سے دستبردار ہونے کا ارادہ نہیں رکھتی. انہوں نے محمد یونس کے استعفے کی قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے استعفے کی افواہیں غلط ہیں. دوسری جانب بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس پر سنگین الزامات لگائے ہیں. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس پر ملک کو امریکہ کے اشارے پر فروخت کر دینے کا الزام لگایا ہے. انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس پر اقتدار میں آنے کے لیے غلط لوگوں کی مدد حاصل کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ بقول ان کے دہشت گردوں کی مدد سے حکومت چلا رہے ہیں. شیخ حسینہ نے کہا کہ ان کے والد بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان نے امریکہ کو سینٹ مارٹن جزیرہ دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اپنی جان گنوانی پڑی، لیکن محمد یونس نے بقول ان کے ملک امریکہ کے ایک اشارے پر فروخت کر دیا. یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں ملک گیر تحریک کے نتیجے میں حکومت گرنے کے بعد بنگلہ دیش کے ممتاز دانشور، نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات اور گرامین بینک کے بانی محمد یونس نے بیرون ملک سے آ کر چیف ایڈوائزر کی حیثیت سے عبوری حکومت سنبھال لی ہے. فلسطین کے مزاحمت کاروں کے ایک حملے میں 3 سینی فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں. فلسطینی میڈیا نے بتایا ہے کہ مجاہدین نے اسرائیلی فوج پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے. سہنی آباد کاروں سے وابستہ میڈیا نے اسرائیلی فوج پر فلسطینی مجاہدین کے اس حملے کو غزہ پٹی میں سیکورٹی کے حوالے سے ایک خطرناک واقعہ قرار دیا ہے. اسرائیلی آباد کاروں سے وابستہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے سینسرشپ کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اس واقعے کی تفصیلات کی نشر و اشاعت پر پابندی عائد کر دی ہے. مذکورہ نیٹورکس نے ایسی تصاویر شائع کی ہیں جن میں اسرائیلی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے غزہ پٹی میں زخمی ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کو تل ہاشومر اور بلنسن ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ نے غزہ پٹی میں سینی حکومت کے جرائم پر خاموشی کو دنیا کی بے حسی اور دوہرے معیار کا عکاس قرار دیا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان سے خطاب کرتے ہوئے ملیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن نے کہا کہ دہشت گرد اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں ہونے والے انسانیت کو شرمندہ کرنے والے جرائم بین الاقوامی قانون کی بے احترامی کا نتیجہ ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے کہ فلسطینی عوام کے خلاف کیے جانے والے جرائم دنیا کی بے حسی اور دوہرے معیار کی عکاسی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آسیان تنظیم اس صورتحال کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتی۔ ان کا یہ بیان کوالالمپور میں آسیان سربراہی اجلاس سے ایک روز قبل ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیلی حکومت نے رواں ماہ غزہ پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ صہیونی فوج نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران غزہ میں درجنوں اسپتالوں اور طبی مراکز پر حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی خبر رساں ذرائع نے اتوار کے روز اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران غزہ پٹی میں کم از کم 10 اسپتالوں اور طبی مراکز پر حملے کیے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران غزہ پٹی کے اسپتالوں پر 28 بار حملے کیے گئے۔ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک غزہ کے اسپتالوں پر حملوں کی کل تعداد 400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار ایسے وقت سامنے آئے ہیں کہ عالمی ادارہ صحت نے حال ہی میں ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں اسرائیلی حکومت کی فوجی کارروائیوں میں اضافے نے غزہ کے صحت عامہ کے نظام کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے 4 بڑے اسپتال جن میں کمال ادوان، انڈونیشیائی حماد اور یورپی اسپتال شامل ہیں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ صہیونی حملوں کی وجہ سے ان اسپتالوں کو کئی بار اپنی طبی خدمات معطل کرنی پڑی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے اس عرصے کے دوران غزہ میں صحت کی سہولیات پر 697 حملے ریکارڈ کیے ہیں۔ تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے غزہ پٹی میں صہیونی فوج کے خلاف ایک فوجی آپریشن انجام دینے اور اس میں متعدد صہیونی فوجیوں کے ہلاک و زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ القسام بریگیڈ نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ القسام نے مشرقی خان یونس کے القرارہ علاقے کے ایک رہائشی مکان کو بم دھماکے سے اڑا دیا ہے جہاں صہیونی فوجی تعینات تھے اور مورچہ بنائے ہوئے تھے۔ القسام بریگیڈ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کارروائی میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جوانوں نے اسی علاقے میں ایک ٹنل کو بھی تباہ کر دیا جس میں اسرائیلی فوجی تعینات تھے۔ اس دوران اسرائیلی فوجیوں اور مجاہدین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ اس سے قبل القسام بریگیڈ نے مشرقی بیت الہیہ کے الاتاترا علاقے میں بموں اور راکٹوں کے ذریعے ایک پیچیدہ فوجی کارروائی کی خبر دی تھی اور اعلان کیا تھا کہ انہوں نے متعدد صہیونی فوجیوں کو ہلاک و زخمی کر دیا ہے۔ میڈیا ذرائع نے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے جرائم کا سلسلہ جاری رہنے اور ایک رہائشی علاقے پر وحشیانہ بمباری میں ایک صحافی کی شہادت کی خبر دی ہے۔ فلسطین نامہ نگار حسان ابو وردہ شمالی غزہ پٹی کے جبالیہ علاقے میں اپنے مکان پر ہونے والی بمباری میں شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی صہیونی حکومت نے غزہ پٹی پر حملہ کر کے نور قندیل، عزیز الجبار، عبد الرحمن العبادلہ اور خالد یوسف نام کے 4 صحافیوں کو شہید کر دیا تھا۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی میں گزشتہ گھنٹوں کے دوران صہیونی حکومت کی فوج کے 9 انفینٹری اور آرمرڈ بریگیڈ داخل ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج کے ان اقدامات کا مقصد غزہ میں زمینی کارروائیوں کو توسیع دینا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بن گورین ایئرپورٹ پر ایک کامیاب میزائلی حملے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے اپنی مثال آپ ایک فوجی آپریشن میں تل ابیب کے یافا علاقے میں بن گورین ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ایک سپر سونک بیلسٹک میزائل سے انجام دی گئی جو کامیاب رہی. یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی فوج کی کارروائی کے نتیجے میں لاکھوں سینی پناہ گاہوں کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے اور بن گورین ایئرپورٹ کی کارروائی بند کرنا پڑی. کچھ دیر قبل سینی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ یمن سے ایک میزائل مقبوضہ فلسطین کی جانب فائر کیا گیا, جس کے نتیجے میں تل ابیب اور غرب اردن اور النقب کے علاقے میں سینی کالونیوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے. دہلی میں آل انڈیا قومی تنظیم کے زیر اہتمام ایک پروگرام میں حزب اختلاف کے سینئر سیاستدانوں نے مسلمانوں کے حوالے سے بی جے پی حکومت کی پالیسیوں کو سخت ہدف تنقید بنایا ہے. دہلی میں نیشنل ایگزیکٹو میٹ کے زیر عنوان آل انڈیا قومی تنظیم کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے طارق انور نے کہا کہ ملک ایک مخصوص طبقے کو نظر انداز کر کے ترقی یافتہ نہیں بن سکتا. ان کا اشارہ مسلم طبقے کی جانب تھا. طارق انور نے جو آل انڈیا قومی تنظیم کے صدر بھی ہیں کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد لال قلعے کی فصیل سے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دیا تھا, لیکن بقول ان کے زمینی سچائی اس کے برعکس ہے. سینئر کانگریسی رہنما اور ایم پی راجیہ سبھا ابھیشیک منو سنگھوی نے اس پروگرام سے خطاب میں حکومت کی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تنوع ہندوستان کی خصوصیت بھی ہے اور پہچان بھی. سابق رکن پارلیمنٹ ادیب احمد نے ملک کی حالت ازار پر بولتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو قسطوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کے بچپن کا ہندوستان نہیں ہے. معروف صحافی آشوتوش نے کہا کہ موجودہ دور میں لڑائی ہندو مسلم لڑائی کی لڑائی نہیں بلکہ ملک کے خلاف ہے. تل ابیب میں سہنیوں کی بڑی تعداد نے ایک بار پھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کی پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ کیا. سما نیوز ایجنسی کے مطابق مظاہرین نے فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت سہنی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بار پھر نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے. سہنی جنگی قیدیوں کے اہل خانہ کی انجمن نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ نیتن یاہو نے اس ہفتے اعلان کیا ہے کہ وہ قیدیوں کی واپسی کے بجائے جنگ کو وسعت دینے کی طرف بڑھ رہے ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ وہ فوجی آپریشن کو وسعت دے کر قیدیوں کو سرنگوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں. بیان میں آیا ہے کہ نیتن یاہو نے شن بیٹ جیسے فرد کو انٹیلیجنس اور سیکورٹی ایجنسی شاباگ کا سربراہ مقرر کیا ہے جو قیدیوں کو غزہ پٹی سے واپس لانے میں دلچسپی نہیں رکھتا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ جنگ سے صرف نیتن یاہو اور ان کے شراکت داروں کو فائدہ پہنچتا ہے جنہوں نے اسرائیلیوں سے اپنا ناتا توڑ رکھا ہے. قابض سہنی آبادکاروں نے نابلس اور رام اللہ کے اطراف کے دیہات پر حملہ کر کے فلسطینیوں کی زرعی اراضی کے ایک بڑے حصے کو آگ لگا دی. فلسطین آن لائن نیوز ایجنسی کے مطابق سہنی آبادکاروں نے نابلس کے شمال مغرب میں واقع گاؤں سبستیا میں تقریباً 4 ہیکٹر اراضی کو آگ لگا دی. سہنی حکومت غزہ کے مظلوم و نہتھے باشندوں کے خلاف غزہ کو مسلسل ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے. غزہ کے باشندوں کے حالات روز بروز بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں کی قلت اور فقدان کے باعث ہر روز کچھ لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں. محصول غزہ تک امدادی سامان پہنچنے کی اجازت دینے کے لیے سہنی حکومت پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, جس کے باعث غاصب اسرائیلی حکومت نے اپنی روش تبدیل کر دی اور اس علاقے میں محصور عوام کو امداد پہنچانے والی تنظیموں سے کہا ہے کہ خوراک کے سوا کسی طرح کی کوئی امداد غزہ تک پہنچنے کی ذمہ داری ان پر عائد ہوگی اور امدادی خوراک کی تقسیم کی ذمہ داری بھی اس گروپ کو دی گئی ہے جسے ابھی حال ہی میں امریکہ کی حمایت سے قائم کیا گیا ہے. غاصب سینی حکومت نے غیر غذائی امداد کی نوعیت کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا, جس کی ذمہ داری امدادی تنظیموں پر عائد کی گئی ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ اقوام متحدہ نے اسرائیل کے منصوبے کی مخالفت کی ہے اور غاصب سینی حکومت پر خوراک کو ہتھیار کے طور پر استعمال پر کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اسے انسانی اصولوں کے خلاف ورزی قرار دیا ہے. تاہم میڈیا ذرائع رپورٹ دے رہے ہیں کہ اسرائیل نے غزہ میں غذائی اشیاء، ایندھن اور دوائیں پہنچنے پر پابندیاں بحران سے تین پہلے ہی بڑھا دی ہیں۔ مغرب کی مختلف فضائی کمپنیوں نے سینی حکومت کے دارالحکومت تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں معطل رکھنے کی مدد بڑھا دی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق برٹش ایئر ویز نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے تل ابیب سے آنے اور جانے والی اپنی پروازوں کی معطلی میں توسیع کر دی ہے۔ برٹش ایئر ویز نے حالیہ راکٹ حملوں سے پیدا ہونے والی سیکورٹی خدشات کے پیش نظر تل ابیب کے بن گورین ہوائی اڈے پر اپنی پروازوں کی معطلی میں جولائی کے آخر تک توسیع کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے غیر ملکی ایئر لائنز نے سیکورٹی خدشات کے پیش نظر مقبوضہ فلسطین کے لیے اپنی پروازیں معطل کر رکھی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ صبر جہاں آنے والی مصیبت کی شدت کو کم کر دیتا ہے، وہیں پر یہی صبر پروردگار کی بارگاہ میں عظیم اجر کا سبب بنتا ہے، اور صبر کرنے والے کو وہ اجر حاصل ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور اس پر صبر کرے تو اس کے لیے 1000 شہیدوں کا اجر ہے۔ سامعین، اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔ اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول۔ تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول۔ اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔ دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا۔ کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول۔ اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول۔